السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا تنازع کسی ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ اب سے کچھ دیر پہلے آپ سن چکے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ملک کے مغربی سرحد پر تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں ایک بار پھر ایک ایسے وقت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشیدگی میں شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ مشرقی سرحد پر صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید افواج کے منتقل ہونے مغربی سرحد پر موجود عسکریت پسند فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس بارے میں بھی ایک رپورٹ اب سے کچھ دیر پہلے آپ پروگرام میں سن چکے ہیں۔ امریکہ میں تعینات اتحادی افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ افغانستان میں جون جون صدارتی انتخابات قریب آتے جائیں گے، یہ حملے اور پرتشدد کاروائیاں بڑھتی جائیں گی۔ امریکی فضائیہ کے جنرل ٹاڈ والٹرز کا کہنا ہے کہ اس موقع پر نیٹو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف پچھلے ہفتے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گئے۔ صدر ٹرمپ نے طالبان لیڈروں اور افغان صدر کے ساتھ ملاقات کو معطل کر دیا تھا اور اب طالبان کی طرف سے دہشت گرد کارروائیوں کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ طالبان نے دھمکی دی ہے کہ وہ انتخابات کے عمل کو درہم برہم کر دیں گے۔ صدر غنی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی معطلی کی وجہ سے امن مذاکرات کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ طالبان نے افغانستان میں عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس پر عائد پابندی ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے ادارے کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ انہوں نے تمام مجاہدین کو مطلع کر دیا ہے کہ ریڈ کراس کے کارکنوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے، تاہم ترجمان نے اپنے بیان میں عالمی ادارے صحت کا نام نہیں لیا۔ طالبان نے رواں سال اپریل میں ریڈ کراس اور عالمی ادارے صحت پر اپنے زیر انتظام علاقوں میں پابندی عائد کر دی تھی۔ طالبان کا الزام تھا کہ یہ عالمی ادارے امدادی کاموں اور ویکسینیشن کی آڑ میں مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ عالمی ادارہ صحت افغانستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ عالمی امدادی ادارہ ریڈ کراس گزشتہ 30 سال سے جنگ زدہ افغانستان میں متحرک ہے۔ ان امدادی اداروں کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ جنگ زدہ علاقوں میں کسی کی طرفداری کی بجائے انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ طالبان تقریباً افغانستان کے نصف حصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، جبکہ عالمی امدادی ادارے اس یقین دہانی پر یہاں کام کرتے ہیں کہ فریقین کی جانب سے ان کے کارکنوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر گھوٹکی میں مبینہ طور پر ایک استاد پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے توہین مذہب کا ارتکاب کیا ہے۔ شہر میں حالات نازک ہیں، مظاہرین نے مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ مقامی حکام حالات پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کراچی سے تفصیلات سنیے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
سندھ کے علاقے گھوٹکی میں مذہبی جذبات کو نقصان پہنچانے کا واقعہ سامنے آنے کے بعد ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی گئی، جبکہ مظاہرین نے کئی گھنٹے تک قومی شاہراہ کو بھی احتجاجاً بند رکھا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی شان میں مبینہ طور پر گستاخی کرنے والے شخص کو فوری گرفتار کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق ایک غیر سرکاری اسکول میں زیر تعلیم طالب علم نے الزام عائد کیا کہ اسکول کے پرنسپل نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ الزام سامنے آنے کے بعد صبح سے ہی گھوٹکی کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے احتجاجی دھرنا دیا، ٹائر نظر آتش کیے، جبکہ اسکول میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس دوران بعض افراد نے ایک مقامی مندر پر بھی حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی۔ حالات خراب ہونے کے باعث شہر میں پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی، جبکہ پولیس کے ساتھ رینجرز نے بھی شہر میں پیٹرولنگ شروع کر دی۔ انتظامیہ کے مطابق واقعے میں ملوث استاد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سندھ کے شمال مشرق میں واقع اس شہر میں کثیر تعداد میں ہندو مقیم ہیں، جن میں سے بعض تجارت اور زمینداری کے پیشے سے بھی وابستہ ہیں۔ گھوٹکی میں ہندو کمیونٹی کے محلوں کی حفاظت کے لیے رینجرز کے اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے گھوٹکی میں ہندو برادری کے رہنما لاکھا رام کا کہنا ہے کہ یہاں کے رہنے والے ہندو واقعے کے بعد خوف کا شکار ہیں۔
ہم نے صبح سے جیسے سنا تو بازار آئے تھے، اس کے بعد گھر بیٹھ گئے، باہر نکلے نہیں، ابھی تک گھر پر ہیں۔ خوف کا شکار ہیں، بس جیسے مندر کا نقصان ہوا ہے کا اور اسکول گئے، اس بات کا ایشو ہوا ہے تو بھنگا دوڑی کی ہے۔
ادھر جمعیت علماء اسلام سندھ کے رہنما مولانا راشد محمود سومرو نے واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے واقعے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے،
عدالت کی تحقیقات کروائی جائے، اور اگر واقعی استاد ملوث ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر گھوٹکی میں املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اقلیتوں کی جان مال، इज्जत और आबरू दांव पर लग चुकी है। इसकी न इस्लाम इजाजत देता है, न पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है, और किसी भी सिंध के अंदर बसने वाले अकलियत के नुमाइंदे के अमला को नुकसान न पहुंचाया जाए।
दूसरी जानब इंसानी हकूक कमीशन ने भी वाकये पर तशवीश का इजहार किया है। घोटकी में दिन भर हड़ताल के अलावा मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा भी बंद रखी, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों को आने और जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहम इंतजामिया से मुजाकरात के बाद कौमी शाहरा पर ट्रैफिक खोल दिया गया है। उधर एडिशनल IG पुलिस सखर रीजन डॉक्टर जमील अहमद का कहना है कि इंतजामिया सूरतेहाल को कंट्रोल करने के लिए गैर जानिबदाराना और पेशावराना तरीके से काम कर रही है, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे और शहर में अमन कायम किया जा सके। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, घोटकी।
भारत ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तानी अफवाज ने कंट्रोल लाइन और बैनुल अक्वामी सरहद पर रवां साल में अब तक 2050 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, जिनमें 21 भारतीय शहरियों की जानें जाए हुई हैं। उसने पाकिस्तान से तहमुल बरतने की अपील की है। मजीद तफसील नई दिल्ली से सोहेल अंजुम की इस रिपोर्ट में।
2015 की हीट वेव के बाद कराची के नौजवान शहजाद कुरैशी ने क्लिफ्टन का एक उजाड़ पार्क KMC से 5 साल की मुद्दत के लिए लेकर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का फैसला किया, लेकिन दूसरी बार KMC ने ये पार्क वापस ये कहकर ले लिया कि यहाँ काम नहीं हो पा रहा। सिविल सोसाइटी और शहजाद कुरैशी की जानिब से सोशल मीडिया पर होने वाले एहतजाज के सबब KMC ने फैसले पर नजरसानी की और मेयर कराची वसीम अख्तर खुद पार्क पहुँचे और पार्क का निजाम शहजाद के सुपुर्द कर दिया। मेयर कराची का कहना था कि वो अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से होने वाले काम से मुतमईन है।
मैं 2.5 साल से इंतजार कर रहा था, मैं खुद हैरान था, दूसरे कामों में मसरूफ था कि ये पार्क बन के क्यों नहीं दे रहा। ये वजह थी, एक दफ़ा पहले भी कोशिश की मगर उससे फ़ायदा हुआ है, दो दफ़ा वापस लेने से फ़ायदा हुआ है, ये और तेज़ हो गए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बाद पुल से उस पार जाएँ, वहाँ भी हमारे पास पार्क्स हैं, वहाँ भी अर्बन फॉरेस्ट बनाएं।
शहजाद कुरैशी का कहना है कि पार्क को दो बार वापस लेने की वजह मेयर को गलत मालूमात देने के सबब हुआ।
पार्क्स डिपार्टमेंट में कुछ लोग मेरे ख्याल से हैं जो कि गलत ट्रांसलेट करते हैं और गलत फीडबैक दे रहे थे, जिसकी वजह से पिछले साल भी यही गलत फहमी की वजह से उन्होंने सस्पेंड कर दिया। फिर कई लोगों ने समझाया बुझाया, मैंने भी उनसे कहा, तो उन्होंने फिर इसको रिस्टोर कर दिया था। माहदे को हुए 2.5 साल हुए हैं, लेकिन पहले साल जो है मैं खाली उनके डिपार्टमेंट के फेरे लगाता रहा उसको अप्रूव कराने के लिए नक्शे को, और करते करते मार्च 2018 से हमने पौधे लगाने शुरू किए।
मेयर कराची का कहना था कि पार्क को मिलने वाला फंड कैसे खर्च हो रहा है और कैसे आ रहा है, इसकी तफसीलात का KMC को इल्म होना जरूरी है ताकि कोई अभाम न रह सके।
एग्रीमेंट में एक क्लॉज है जिसमें इनको हमें भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि जो पैसा आप रिसीव कर रहे हो और कहाँ खर्च कर रहे हो, एक रिपोर्ट मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एज पर द एग्रीमेंट वो KMC में जमा कराते रहें, ताकि हमारे जो कागजी कार्रवाई वो पूरी रहे। तो आई एम नॉट अगेंस्ट KMC, नॉट अगेंस्ट कि ये यहाँ कुछ बने।
शहजाद कुरैशी ने बताया कि जो पैसा इस काम के लिए दरकार है वो यहाँ पौधे लगाने, उनकी देखभाल के लिए खर्च हो रहा है, और इस काम में मामूली रकम खर्च नहीं होती।
मैं अब तक 60 टन बायोमास मिला चुका हूँ, 60 दिन का एक्सकेवेटर इस्तेमाल करके उसको मिक्स किया है मिट्टी को, तो एक बड़ी स्पेशल टेक्निक है। 1.25 साल में एक 3 फुट का दरख्त जो है वो 12-12 फुट के दरख्त पे तब्दील हो जाते हैं सिर्फ 1 साल के अंदर। ये दिखाना लाजमी है बिकॉज इस टेक्निक की कुछ प्रोसीजर्स हैं। उन्हीं पैसों से फिर हम इसकी देखभाल भी करते हैं, पानी, माली, मोटरें, पानी की लाइन, ये जो झील बनी है ये भी उन्हीं पैसों से बनी हुई है। हम बहुत ही बारीकी के साथ एक एक ढेले के ऊपर जो है वो बैठ के, क्योंकि ये लोगों की अमानत है हमारे पास।
शहजाद कुरैशी पार्क दोबारा वापस मिलने पर मुतमईन हैं। उनके मुताबिक इस पार्क में अब तक शहरियों के तावुन से 9,000 पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि मुस्तकबिल में वो 50,000 दरख्त लगाकर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हदफ पूरा करने पर यकीन रखते हैं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
जी, ये थी रिपोर्ट सिद्रा डार की, जो कराची में अर्बन फॉरेस्ट बनने में जो दोबारा रुकावट सामने आई और शहजाद कुरैशी और कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दरमियान जो तनाज़ा था वो मेयर कराची के अर्बन फॉरेस्ट के दौरे के बाद ख़त्म हो गया। इस रिपोर्ट में तफसीलात सुनी कि ये पार्क कब मुकम्मल होगा और ये मामला है क्या। और अब नई दिल्ली से रिपोर्ट सोहेल अंजुम की, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया, भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तानी अफवाज ने कंट्रोल लाइन और बैनुल अक्वामी सरहद पर रवां साल में अब तक 2050 मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है, जिनमें 21 भारतीय शहरियों की जानें ज़ाय हुई हैं, और उसने पाकिस्तान से तहम्मुल बरतने की अपील की है। आइए सुनते हैं नई दिल्ली से सोहेल अंजुम की ये रिपोर्ट।
وزارت خارجہ کے ترجمان نے اتوار کے روز ایک بیان میں الزام عائد کیا کہ پاکستانی افواج نے رما سال میں 2050 مرتبہ سیز فائر کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان سے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ہم نے اس سے بارہا کہا کہ وہ اپنی افواج سے کہے کہ وہ 2003 میں ہونے والے سیز فائر معاہدے کی پابندی کرے اور لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر امن قائم کرے۔ اس کے مطابق بھارتی افواج زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور سیز فائر کی مبینہ بلا اشتعال خلاف ورزی اور دراندازوں کو بھارت میں داخل کرانے کی کوششوں کا جواب دے رہی ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم نے پاکستانی افواج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور دراندازی کرانے اور بھارتی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں پر اظہار تشویش کیا ہے۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق ہفتے کے روز بھی پنچھ ضلع میں لائن آف کنٹرول کے موازیات اور فوجی چوکیوں پر بھاری گولہ باری اور مارٹر شیلنگ کی گئی، جن میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ایک سینئر تجزیہ کار معصوم مراد آبادی نے کہا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کسی بھی جانب سے ہو وہ غلط ہے۔ جب دونوں ملکوں نے سیز فائر کا معاہدہ کیا ہے تو انہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ بقول ان کے، دونوں ملکوں کی افواج کی فائرنگ کے نتیجے میں کنٹرول لائن کے آس پاس آباد لوگوں کی زندگی ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اگر آپ اس قسم کی کا وائلیشن کرتے ہیں تو یہ یعنی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور بغیر کسی جنگ کے یا بغیر کسی مہازارائی کے اس طرح لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں چاہے وہ سویلین ہوں۔ بہرحال یہ تو ایک تکلیف کی بات ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں دونوں کو تحمل سے اور بردباری سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ نے سیز فائر کو ایکسیپٹ کیا ہے ایز اے پولیس ول، تو اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اور اس کا وائلیشن کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے پھر۔ اگر آپ سیز فائر کو فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی فائرنگ ہوتی ہے اور دونوں طرف لوگ مرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ تکلیف دہ اور غیر اصولی بات ہے۔
پاکستان کی جانب سے بھی بھارت پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق جنوبی ضلع کوٹلی کے نکیال سیکٹر کے ایک گاؤں پر ہفتے کے روز بھارتی افواج کی گولہ باری میں 40 سالہ خاتون ہلاک اور 6 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 4 عورتیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں بھارت کے چارج ڈی ایف ایئر گورو الوالیا کو طلب کر کے بھارتی افواج کی جانب سے سیز فائر کی مبینہ خلاف ورزی کی مذمت کی گئی۔ پاکستان نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ کو فائرنگ کے واقعات کی جانچ کی اجازت دے۔ بھارت اور پاکستان کی افواج نے گزشتہ سال مئی میں 2003 کے سیز فائر معاہدے کی مکمل پابندی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
سعودی عرب کے توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ آرامکو کی 2 تنصیبات پر ڈرون حملوں کی وجہ سے تیل کی پیداوار آدھی رہ گئی ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ حوثی قبائل کے فوجی ترجمان کرنل یحییٰ سارے نے ہفتے کے روز ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مزید حملے کیے جائیں گے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے ایران پر الزام لگایا کہ اس نے اس حملے کی منصوبہ بندی کی ہے، جبکہ ایران نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ آج اتوار کو اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے انتخابی بیان پر غور کیا جائے گا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو اسرائیل میں شامل کر لیں گے۔ 57 رکنی اس تنظیم کا اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر جدہ میں بلایا گیا ہے۔ منگل کو نتن یاہو نے کہا تھا کہ اگر وہ انتخاب جیت گئے تو مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا۔ فلسطینی لبریشن تنظیم کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک تجویز ہے اور اس سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے امکانات مزید معدوم ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے اب تک اس بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تیونس میں آج اتوار کو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں کم از کم 26 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہے۔ اتوار کو ہانگ کانگ میں حکومت خلاف مظاہرے ہوئے اور سڑکوں پر مظاہرین نے حکومت کے خلاف جلوس نکالے۔ پولیس نے مظاہرین پر پانی کے گولے پھینکے اور انہیں منتشر کرتی رہی۔ مظاہرین نے قانون ساز اسمبلی کی عمارت پر سنگ باری کی۔ ہفتے کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے بہاماس کا دورہ کیا. انہوں نے سمندری طوفان ڈوریان کی تباہی کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ ہر قسم کی امداد کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس انتہائی شدید سمندری طوفان نے زبردست تباہی پھیلائی ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب اس طرح کے طوفان آنے کے امکانات بڑھ رہے جا رہے ہیں. انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اس اہم مسئلے کی طرف فوری توجہ دیں. اور نوبیل انعام یافتہ اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سرگرم ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ تعلیم سے محروم بچے اسکول جا سکیں. اپنی مرحلہ وار ٹویٹس میں ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ وہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ کشمیریوں کی آوازیں سنیں اور ان بچوں کی مدد کریں تاکہ وہ بحفاظت اسکول جا سکیں. ملالہ کا کہنا تھا کہ انہیں یہ سن کر تشویش ہوئی کہ جموں کشمیر میں 4000 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں بچے بھی شامل ہیں. انہوں کا کہنا تھا کہ 40 روز سے بچے اسکول نہیں جا پا رہے جبکہ لڑکیاں بھی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کی کشمیر کی ایک طالبہ سے بات ہوئی ہے جس کے بقول وادی میں مکمل سکوت کا عالم ہے, گھر کے باہر صرف فوجی بوٹوں کی آواز سنائی دیتی ہے. ملالہ کا کہنا تھا کہ ایک اور طالبہ نے انہیں بتایا کہ وہ موجودہ صورتحال سے مایوس ہیں اور زندگی اب بے مقصد لگنے لگی ہے. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. پاکستان میں اس وقت رات کے 8:15, بھارت میں 9:15 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:15 بجے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریڈیو آپ کی دنیا ہم آپ کے لیے 2 گھنٹوں کے لیے پیش کرتے ہیں. اب ہمارے دوسرے گھنٹے کی نشریات میں آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس پر آج کل آپ ہمارے نہ صرف تمام پروگراموں میں سنتے ہیں بلکہ آپ خبروں کے کسی بھی آؤٹ لیٹ پر جائیں تو وہ خبر کلیدی طور پر آپ کے سامنے آتی ہے, یعنی کہ افغانستان, امریکہ, پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کا تمام معاملہ. اس پر آج ہم تفصیلی بحث کریں گے کہ گزشتہ 2001 سے لے کر 2018 تک طالبان, امریکہ اور افغانستان کا معاملہ کس طرح اور کیسے رہا, کیا کیا سوال ہمارے سامنے آتے ہیں اور کن کن باتوں پر ہمارے تجزیہ کار اپنے مخصوص انداز فکر سے اظہار خیال کرتے ہیں. تو آئیے ہم اس سے پہلے کے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ کو ایک ہم رپورٹ سنواتے ہیں اور یہ رپورٹ ہے امریکی تجزیہ کاروں کی. افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے جیمز ڈوبن نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات منسوخ کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا فیصلہ ان کے مخصوص سیمابی انداز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اکثر اپنے فیصلے تبدیل کرتے ہیں جن سے نہ صرف ان کے مخالفین تذبذب میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ ان کے اتحادی بھی شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں. جیمز ڈوبن نے کہا کہ ان کے خیال میں طالبان کے ساتھ بات چیت مستقل طور پر بند نہیں ہوئی اور یہ دوبارہ ہر صورت شروع ہو جائے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ ان مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے میں کتنا وقت لگے گا. یہ امریکی تجزیہ کاروں کی آراء ہے, رپورٹ تیار کی ہے انجم ہیرل گل نے. آئیے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے تجزیہ کار.
پیر کے روز صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ ہو چکے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ حلقے اسے منسوخی کی بجائے معطلی کہہ رہے ہیں, مگر کیا مذاکرات معطل ہوئے یا منسوخ؟ اس کا جواب دیتے ہوئے سابق نائب معاون وزیر خارجہ کارل انڈرفرتھ کا کہنا ہے,
I have no idea because it's a very confused state of affairs.
مجھے علم نہیں کیونکہ معاملات مبہم ہیں اس وقت, یہ اس قدر ابہام کا شکار ہیں اور میرے خیال میں انہیں جتنا جلد ممکن ہو سکے سلجھنا چاہیے. سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل اس کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ وزیر خارجہ مائیک پومپیو مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا,
I think that Secretary Pompeo did not totally close the door.
میرے خیال میں اور میرا اندازہ ہے کہ وزیر خارجہ پومپیو نے پوری طرح سے دروازہ بند نہیں کیا, سو یہ منسوخی نہیں ہے, مگر ایسا کیا ہوا کہ اچانک ہی مذاکرات ایک سمجھوتے میں تبدیل ہوتے ہوتے رک گئے. کارل انڈرفرت کہتے ہیں کہ بات چیت 10 ماہ سے چل رہی تھی اور پھر اچانک ڈرامائی انداز میں کیمپ ڈیوڈ میں ایک اجلاس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی، جو میرے خیال میں بہت ہی انوکھی سی بات ہے.
The notion that at the last moment there would be a Camp David
یہ سوچ کے آخری لمحے پر کیمپ ڈیوڈ میں صدر ٹرمپ، طالبان اور صدر غنی اجلاس منعقد کریں، یہ واضح طور پر وائٹ ہاؤس میں بغیر سوچے سمجھے اچانک ہی کیے جانے والا فیصلہ تھا، جس کی نہ کوئی تیاری کی گئی تھی اور نہ ہی اس میں شامل دیگر بہت سے عوامل کو زیر غور لایا گیا تھا. تاہم رابن رافیل کہتی ہیں کہ شاید طالبان یا صدر غنی نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا.
But it is not clear whether either or both parties agreed.
یہ واضح نہیں ہے کہ کسی ایک یا دونوں فریقوں نے اس میں شرکت سے اتفاق کیا تھا. طالبان کے نقطۂ نظر سے وہ ایسی کسی ملاقات میں شرکت سے پہلے چاہتے تھے کہ کسی معاہدے پر دستخط ہو جائیں، اور وہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت کرنے سے پہلے امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. سو میرے خیال میں انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ ملاقات تب کریں گے جب معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، اور ایسا نہیں ہوا. دوسرا، رابن رافیل کا کہنا تھا کہ صدر غنی کو اس معاہدے کا مسودہ دکھایا گیا تھا اور وہ اس سے خوش نہیں تھے، اس لیے ان کے نزدیک وہ ایسی کسی بھی ملاقات میں آنے سے ہچکچا رہے تھے، کیونکہ وہ اس معاہدے کے مسودے سے مطمئن نہیں تھے. اور پھر بقول رابن، حملوں کی وجہ سے صدر ٹرمپ پر بہت دباؤ تھا، اس لیے انہوں نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا. مگر کیا اس کی وجہ یہاں امریکہ میں انتظامیہ کے درمیان پائی جانے والی کوئی تقسیم بھی تھی؟ اس کے جواب میں رابن رافیل کا کہنا تھا، میرے خیال میں واضح طور پر ایسا تھا، یہ ایک طرح سے ایسی رمز ہے جو عیاں ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو طالبان سے کسی معاہدے کے حق میں ہیں، جو کسی سیاسی سمجھوتے کو آگے بڑھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کے نزدیک طالبان قابل اعتبار نہیں ہیں. اس لیے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ انتظامیہ میں اختلاف پایا جاتا تھا، کم از کم اس اختلاف کے بارے میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ میرے نزدیک معتبر ہے. اسی تقسیم کے بارے میں کارل انڈرفرت کا کہنا تھا،
I think that there has been plenty already said about the divisions within the administration.
میرے خیال میں آگے بڑھنے کے حوالے سے انتظامیہ کے درمیان تقسیم کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ کہا جا چکا ہے، اور اس میں وزیر خارجہ پومپیو اور قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن شامل ہیں. میرے نزدیک امریکی فوج چاہتی ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ موجودگی وہاں رہے. کارل انڈرفرت کہتے ہیں کہ واضح طور پر افغان عوام خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ امریکی اور نیٹو افواج کا وہاں سے مکمل انخلا ہو، کیونکہ وہ اس کے نتیجے میں طالبان کے اثر و رسوخ میں اضافے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے خوب واقف ہیں. صدر ٹرمپ کی جانب سے امن بات چیت کی منسوخی کے بعد افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ وہ امن بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر طالبان یہ سوچتے ہیں کہ وہ انہیں ڈرا دھمکا کر مذاکرات کریں گے تو پھر وہ ان کے لڑاکے دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ امن بغیر شرائط کے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ امن مذاکرات صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب طالبان جنگ بندی کا اعلان کریں گے. طالبان نے اس سے اب تک انکار کیا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام آپ کی دنیا میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے اس رپورٹ میں سنا، بہت سارے سوالات ہیں افغانستان، امریکہ اور طالبان کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کا آغاز کریں، ہم تعارف کرائیں اپنے شرکا کا. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم، جو کہ سیاسی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ ہیں افغان تجزیہ کار اور مصنف ڈاکٹر حسین جاسا. ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے ساتھ دیں گے ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل جسٹس سیاٹل سے ڈاکٹر طیب محمود، اور ہمارے ساتھ ہیں بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے سابق صدر جارج بش کے دور میں 9/11 کے بعد اکتوبر 2001 میں افغانستان میں فوجی کارروائی کا آغاز فضائی حملوں سے ہوا جس کا مقصد افغانستان میں طالبان کی طاقت کو ختم کرنا تھا. آج 18 برس ہونے کو ہیں. افغانستان میں برسر پیکار طالبان اور امریکہ کی قیادت اور فوجی موجودگی نے مختلف ادوار کا سامنا کیا ہے. 2004 میں کابل میں امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ افغان حکومت قائم ہوئی لیکن متعدد علاقوں میں طالبان کا اثر و رسوخ بھی برقرار رہا. انہوں نے اپنے حملوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جن کا ہدف غیر ملکی افواج اور ان کے افغان حلیف تھے. ان 18 برسوں میں طالبان کو کئی مرتبہ شکست کا سامنا بھی رہا اور دوسری طرف امریکہ کو افغانستان، عراق اور شام میں ہونے والی جنگوں پر 5.9 ملین ڈالر بھی خرچ کرنا پڑے. 2014 میں بین الاقوامی افواج افغانستان سے واپس ہو گئی تھیں جس کے بعد بھی طالبان ملک کے کئی حصوں پر اپنا قبضہ مضبوط کیے رہے. 2018 میں امریکہ نے افغانستان میں مفاہمت کے لیے ایک خصوصی نمائندے کا تقرر کیا. سینئر سفارتکار اور افغان نژاد امریکی سلمی خلیلزاد نے طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا. اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ کے باوجود مذاکرات کے 9 ادوار منعقد ہو گئے اور زلمے خلیلزاد پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے دورے کرتے رہے، قیادت سے مشاورت کرتے رہے اور طالبان کے ساتھ امن سمجھوتے کے بارے میں انتہائی پر امید رہے. گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کو منسوخ کر دیا اور ان کے لیے سخت بیانیہ اپنایا. یہاں سے صورتحال کیسے آگے بڑھتی ہے، آج ہم اپنے ماہرین کے ساتھ اسی بات کا جائزہ لے رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے شرکا کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ اور آپ کے سب کے وقت کا. سب سے پہلے میرا سوال جنرل قیوم سے ہے. قیوم جن جو آج ہمارے بہت دنوں کے بعد ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہو رہے ہیں، تو جنرل صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے پہلا کہ آخر اتنی محنت اور اتنے لمبے سفر کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن مذاکرات منسوخ کیوں ہوئے؟ سمجھوتے کے بارے میں بارہا بات ہوتی رہی، چار نکات کا حوالہ دیا گیا، پھر ایک دم وجہ کیا ہوئی کہ بات چیت ختم کرنا پڑی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں، بنیادی طور پہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ انیشیٹو تھا کہ انہوں نے اپنے پریزیڈینشل الیکشن سے پہلے کمپین میں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنے امریکنز کے اوپر دھیان دے اور اپنی سرزمین پہ لوگوں کی بہتری کے کام کرے، اور ہم باہر سے جو افواج ہیں ان کو واپس بلائیں گے. یہ خوش آئند ان کا بیان تھا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کی جو افواج مختلف خطوں میں ہیں وہ واپس ہو جائیں گی اور ملکوں کو اپنے حال پہ چھوڑا جائے گا تاکہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں. اس مشن کو لے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ آگے چل رہے تھے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے بھی ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ جی مجھے بھی یہ میری افغان وار از ناٹ وار آف چوائس، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، میں آگے چلا رہا ہوں. میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کو جنگوں سے حل نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ شوڈ ہیو لرنڈ اے لیسن کہ ویتنام کی آپ دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کی سچویشن کو دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو بروٹ فورس کو آپ نے استعمال کیا ہے، کائنیٹک فورس کو استعمال کیا ہے، مسائل وقتی طور پہ دب جاتے ہیں لیکن ان دی لانگ رن وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ ایک بہت اچھا موو تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان کی سچویشن کو حل کیا جائے. انہوں نے طالبان کو بھی انکریج کیا، انہوں نے کنٹریز کے ساتھ ملاقاتیں کی، اس میں پاکستان انوالو تھا، اسی طرح جو باقی لوکل اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں. لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ نہ اشرف غنی صاحب یا موجودہ حکومت افغانستان میں سنسیئرلی یہ چاہتی تھی کہ یہاں سے افغانستان سے بیرونی فورسز نکل جائیں، نہ انڈیا یہ چاہتا تھا. انہوں نے بھی، میں اگلے دن سبرامنیم سوامی صاحب کو سن رہا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے نکلے بھی نہیں بلکہ انڈیا کو اجازت دیں کہ 2 ڈویژن فوج بھیج دے ادھر اور ہم ذرا پاکستان کو سبق سکھائیں. تو یہ ایک اڈا ایسا بن گیا جس سے خطے کے امن تار تار ہو گیا، اور افغانستان کے اندر سب سے ورسٹ سفرر افغانی پیپل تھے، اور ان کی کیجولٹیز ہوئیں، ان کی گھروں کو جلا دیا گیا، ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر لوگوں نے یورینیشن کی اور وغیرہ وغیرہ.
جی اچھا، اب ہم میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب جنرل صاحب کی لائن ایک دم چلتے چلتے ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے ہم ان تین دیر میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر طیب محمود نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر فیضان حق بھی ہیں بفلو یونیورسٹی سے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین جاسا بھی ہیں. تو ڈاکٹر طیب محمود اب یہ بات کرتے ہیں کہ آئیے فرض کرتے ہیں کہ طالبان اور امریکہ سمجھوتا طے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بھی تو کئی چیلنج سامنے ہوں گے جن میں جنگ بندی کا معاملہ ہے, انٹرا افغان ڈائلاگ ہے, پھر سیاسی نظام کا کوئی ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس میں سبھی فریق شامل ہو سکیں. یہ عمل کتنا پیچیدہ ہوگا اور کیا اس کے حقیقت بننے کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟
پیچیدہ تو جی بہت ہوگا. آپ نے خود ہی ابھی نشاندہی کی کہ کتنے مسائل ہیں. اس میں ایک کا اضافہ کر دوں کہ آیا وہ جو دوسرے ٹیررسٹ گروپ قسم کی چیزیں ہیں ان کو ان کا افغانستان میں موجودگی یا آپریشن پہ کنٹرول کر سکیں گے کہ نہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امیڈیٹ جو مسئلہ ہوگا وہ تو یہ جس کو آپ انٹرا افغان ڈائیلاگ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ وہاں آپ کو جیسے معلوم ہے سامعین کو کہ وہ الیکشن اکتوبر میں ہونے ہیں. وہاں طالبان نہیں چاہتے کہ یہ الیکشن آگے بڑھیں, وہ اور صدر غنی صاحب چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد کسی سے بات ہو. تو یہ آسان نہیں ہوگا. یہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب ویت نام کی جنگ بند ہونی تھی تو تب بھی تقریباً یہی مسئلہ ہوا کہ ویت کانگ جن کے ساتھ اختلاف تھا امریکہ کا ان کے ساتھ تو سمجھوتا ہو گیا لیکن وہاں کی جو موجود حکومت تھی وہ سمجھوتے کو سیبوٹاج کرتی رہی. تو یہ کافی مشکل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہی وجوہات کی وجہ سے یہ اس کو معطل کیا گیا ہے ڈائیلاگ کو, کیونکہ جو بہانہ بتایا گیا وہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے. ایک امریکی فوجی کا مارا جانا, وہ امریکی فوجی تو طالبان نے پہلے بھی بہت مارے ہیں, اس سال بھی مارے ہیں, لیکن یہی جو شکل ہے سیاسی ڈائیلاگ کی انٹرا افغان جو ہے کہ وہاں پہ کیا امن و امان کی صورتحال کیا ہوگی, کیونکہ جو ایک وہاں پہ افغان فوج بھی ہے اس کے بعد طالبان بھی ہیں, تو ان دونوں کا آپس میں کیسے دونوں کو ڈیزولو کر کے نئی فورس کھڑی کرنی پڑے گی یا ان دونوں کے درمیان کیسے پل باندھا جا سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور جو سیاسی ڈائیلاگ ہے یہ دو بڑے مسئلے ہیں, لیکن ان کا کوئی جلد نتیجہ نکلنا بہت مشکل ہے. اور طالبان کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو زیادہ انتظار کر سکتے ہیں, انہوں نے اتنے سال انتظار کیا, وہ تھوڑا اور انتظار کر لیں گے. صدر ٹرمپ کے لیے زیادہ انتظار کرنا مشکل ہوگا کیونکہ اگلے سال الیکشن سے پہلے صدر ٹرمپ چاہیں گے کہ کوئی سیٹلمنٹ فیوریبل امریکہ کے لیے ہو جس کے امکان ابھی زیادہ روشن نہیں ہیں.
اچھا ڈاکٹر یاسا, افغانستان میں انتخابی مہم جاری ہے. 28 ستمبر کو عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے. طالبان اس میں شرکت نہیں کر رہے بلکہ عوام کو بھی الگ رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں. اگر انتخاب نہیں ہوتا تو متعارف کرائے گئے جمہوری سیاسی نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے. انتخابات کے انعقاد کا امکان آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ شفاف اور منصفانہ بھی ہوں گے, کیونکہ صدر غنی اور ان کی انتظامیہ کے اوپر تو پہلے ہی سے سوال آ رہے ہیں, اور اگر ان کے نتائج آتے ہیں تو کیا مختلف فریق کو وہ قابل قبول ہوں گے؟
جی بہتر سوال, بڑا اچھا ہے, کیونکہ انتخابات کے شفافیت کے حوالے سے جو ابھی تک جو تجزیہ اور تحلیلیں جو سامنے آئی ہیں اور جو زمینی واقعات کو آپ اگر دیکھیں تو کسی کو بھی چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹیاں ہوں یا جو ہے مختلف این جی اوز یا مختلف غیر دولتی جو ادارے ہیں جن کا کام آبزرویشن ہے اس پورے پروسیس کے اوپر, کسی کو بھی اس بات کے اوپر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو سیکیورٹی ہے کہ افغانستان کے جو پچھلے 3 پریزیڈینشیل انتخابات ہو چکے ہیں ان سب میں جو یہ سب سے عجیب الیکشن ہوگا, کیونکہ ایک طرف سے پیس پروسیس نے اس کو بہت زیادہ انڈر شیڈو کیا تھا اور دوسری طرف جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس وقت وہ پہلے کسی بھی وقت اس حد تک خراب نہیں رہی تھی کہ افغانستان کے 50 سے زیادہ فیصدی حصوں پہ الیکشن بیلٹ باکسز آپ اس کو رکھ ہی نہیں پائیں کہیں پہ. اور جو جو طالبان کا جو فی الحال جو اسٹانس ہے وہ کسی بہت زیادہ ہوی نہیں تھا کہ ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے. اور دن بدن جو ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں آپ اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ پوری طور پر طالبان کے کنٹرول میں, لیکن ان کا جو نفوذ ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انتخاباتی عمل کو جو ہے وہ روک دیں. تو اس لیے یہ جو انتخابات کا جو شوشہ اشرف غنی صاحب نے چھوڑا ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ اس کو سیریسلی پرسو کر رہے ہیں, یہ میرے خیال سے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے اس وقت. ایسا لگتا ہے کہ اشرف غنی صاحب کو صرف 5 اور سال حکومت کرنے میں دلچسپی ہے, لیکن اگر اس کے بعد دوسری بڑی جو ریزن ہے وہ ٹیکنیکل ریزن یہ کہ کسی کو بھی وہ جو آپ کا بائیو میٹرک سسٹم تھا اور اس کے علاوہ آرگنائز ووٹر لسٹ سسٹم جو انہوں نے مکمل کرنا تھا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کا جو نتیجہ ہوگا وہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس سے زیادہ جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوگی, وہ شاید اس پیس پروسیس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو.
اچھا پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر فیضان, اگر کسی بھی طور طالبان سے کسی نوعیت کا کوئی تصفیہ یا مصالحت ہوتی ہے تو کیا طالبان سیاسی عمل میں شامل ہونے کو تیار ہو جائیں گے؟ کیا وہ حکومت کے ساتھ اقتدار میں اپنی شراکت کے عمل کو برداشت کر سکیں گے؟ پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ نہیں ہے نا. پروفیسر فیضان آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جنرل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے.
تو جنرل صاحب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ کسی بھی طور طالبان سے کسی بھی نوعیت کا کوئی تصفیہ یا مصالحت ہوتی ہے تو کیا طالبان سیاسی عمل میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ حکومت کے ساتھ اقتدار کی شرکت کے عمل کو برداشت کر سکیں گے؟
یا دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کی جو مین ڈیمانڈ ہے وہ تو ہے ڈی انڈکشن آف امریکن فورسز, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم الیکشنز ہوں ایسے جہاں ہم سب مل کے, چونکہ آئی تھنک یہ جو ڈائیلاگز ہو رہے ہیں ابھی ماسکو میں بھی پلانڈ ہیں اس سے پہلے بھی, اس کے اندر کارزائی صاحب اور جو مختلف گروپس ہیں ویریس ڈیلیگیٹس افغانستان کے سول سوسائٹی کے لوگ وہ بھی ان سے ملتے رہے, تو میرے خیال میں وہ ان کو ضرور ہونا پڑے گا. بیکاز طالبان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر امریکن اپنی ڈی انڈکشن پہ راضی ہوتے ہیں, مے بی گریجویٹڈ ڈی انڈکشن ہو اور اس پہ بات طے ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوگا کہ صرف طالبان جو ہیں وہ اپنی جو چاہیں وہ کریں گے. آئی تھنک ان کو سب کو لے کے چلنا ہوگا, چونکہ اس کے بعد انہوں نے ایک حکومت جو ہو وہ نمائندہ حکومت ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر زور ڈالا جائے گا کہ وہ تعاون کریں. یہ ٹھیک بات ہے کہ ان کا مور دین 60% افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے اور وہ ایٹ ول ایٹ اپنی مرضی کی جگہ اور اپنے مرضی کے ٹائم کے اوپر دھماکے کر سکتے ہیں, اور جو افغانستان کی سیکیورٹی کی سچویشن ہے یا فورسز ہیں وہ اس طرح نہ پروفیشنل ہیں نہ وہ ان کی جو ان کا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح خون بہ رہا ہے, کیجولٹیز ہو رہی ہیں اور یہ جاری رہیں گی. اور طالبان تو دے آر ناٹ لوزنگ ٹائم, از آن دیئر سائڈ. وہ پہلے بھی 18 سال لڑتے رہے, آئندہ بھی لڑتے رہیں گے. صرف مجبوری اگر ہے تو امریکہ کی ہے, چونکہ انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ ٹریلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے باوجود اور تھاؤزنڈز آف امریکنز کی یہاں ہلاکتیں ہونے کے باوجود ابھی سچویشن پہلے سے اگر ورسٹ ہے تو اٹ از بیٹر کہ یہاں سے ڈی انڈکشن ہو اسموتھ, اور پھر جو یو این کے چارٹر کے مطابق اور قوموں کی برادری میں ریجنل کنٹریز اکٹھی ہو کے ایک نمائندہ حکومت کی طرف تگ و دو کرے. یہ سچی بات ہے کہ امریکن فورسز کے نکلنے کے بعد یہاں خون خرابے کا ڈر ہے, چونکہ یہ ان کی سوسائٹی ٹرائبل سوسائٹی ہے اور تاریخ میں کبھی بھی ایک سٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ نہیں رہی. لیکن ابھی جو لوگوں کے منہ کو یہ ڈالر لگے ہوئے ہیں اور ڈرگ منی لگی ہوئی ہے, اور اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ, ان کا دل ہے میں آگے رہوں, افغان انڈیا کا دل ہے کہ ان کی وہاں پریزنس رہے تاکہ وہ ایریا کے اندر اپنا رسم رسوخ اور پاکستان کے ساتھ پروکسی جنگ کے اندر شریک رہیں, اور پھر ود ان امریکہ اندر انتظامیہ کے اندر ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں. تو دیٹ
جس بھی ریزن کی یہ سچویشن یہاں پہنچی ہے, بٹ آئی تھنک یہ بالکل نہ افغانستان اور پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, نہ ریجن کے انٹرسٹ میں ہے, نہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یونائٹڈ نیشن کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے, چونکہ 92nd ورلڈ وار کے بعد جب یو این کا وجود آیا اور یہ چارٹر بنا اور قوم لوگوں نے سائن کیے تو اس کا مقصد تھا بین الاقوامی پیس کیپنگ. ابھی تو چھٹی ہے, یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جب آپ چاہیں پیسفل ڈائلاگ کریں, جب آپ چاہیں لوگوں پہ فوجیں چڑھا دیں, جب آپ چاہیں ریجیم چینج کریں, جب آپ چاہیں صلح کر لیں, تو آئی تھنک کہ اس سے دنیا کے اندر امن نہیں آئے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ انڈیور قابل تعریف تھی, اور یہ ابھی جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے اگر انڈر پریشر لیا ہے تو میرے خیال میں یہ ان کے مفاد کے اندر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بیٹھ کے جو ریجنل کنٹریز ہیں اور ایون امریکہ کو بھی انسسٹ کیا جائے, چونکہ ابھی جب انہوں نے اپنے سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی فائر کر دیا ہے, تو اگر ان کے ذہن میں کوئی چینج آتی ہے تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ, اور سب کو سن کے اور پولیٹیکل ڈائلاگس کو ہی آگے. ابھی تو بڑی بات ہو رہی تھی کہ طالبان بھی آن لائن ہے, زلمے خلیل زاد صاحب نے بہت کام کیا, 9 ان کے وہ اپنے ڈائلاگ کے دور ہوئے, اور یہ کہا گیا کہ ابھی فوری طور کے اوپر یہ اس کی بات کو آگے چلایا جائے گا, تو اس سے خوشی کی اور اطمینان کی لہر تھی. تو آئی تھنک کہ اس کو آگے چلانے کے لیے کنٹریز کو اور امریکہ کو بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے اپنے اس ڈیسیژن کو جو اتنا ابرپٹ لیا ایک بندے کے ہلاک ہونے کے اوپر. آپ نے تو مطلب ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان کے افغانیوں کے ہلاک ہوئے ہیں, ان کا بھی تو کوئی پرسانے حال ہونا چاہیے. نہ یو این پوچھتی ہے, نہ کوئی دنیا کے لوگ وہ پوچھتے ہیں, نہ ہیومن رائٹس کی کوئی تنظیم کہتی ہے کہ یہ لوگ کولڈ بلڈڈ مرڈر میں, یہاں مدر آف آل بمز یوز ہوئے ہیں, یہاں آپ نے پتا ہے کہ بنکر بسٹرز اور ڈیزی کٹرز یوز ہوئے ہیں گھروں کے اوپر. کبھی کوئی تحقیق ہوئی ہے کہ اس کے اندر وار کرائمز کیا تھے اور جینوئن ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ اب اگر طالبان یہ گارنٹی دینے کو تیار ہیں کہ یہاں ٹیررزم کے حمزے مداری لیتے ہیں, آپ صرف اپنی افواج کو نکالنے کی بات کریں, تو آئی تھنک اٹ از مینیجیبل اور اس کے اوپر کرنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر یاسا, ماسکو میں بین الافغان یا انٹر افغان مذاکرات کے دو دور تو ہو بھی چکے ہیں, جہاں سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کی طالبان سے بات چیت بھی ہوئی ہے, امن کے امکانات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے, جس میں طالبان کا بھی ملک میں کافی اثر و رسوخ ہے, کچھ علاقوں پر ان کا قبضہ بھی ہے, تو یہ جو مین سٹریم ایک سیاسی دھارا ہے, کیا طالبان کس حد تک اس میں شامل ہونے کے لیے کس حد تک لچک کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, فلیکسیبلٹی؟
بہت وہ جو ماسکو میں جو دو میٹنگیں ہوئی تھیں, مذاکرات تو نہیں تھے, انہیں ملاقاتیں کہی جا سکتی تھی, کہ وہ جو بہر صورت برف کو پگھلانے کے لیے کہ دونوں طرف ایٹ لیسٹ ایک میز کے دونوں طرف بیٹھ ملاقاتیں کرے اور تھوڑا سا ان کے درمیان جو ہے وہ مراسم بہتر ہو سکیں. لیکن جہاں تک طالبان کا سوال ہے, طالبان نے کبھی بھی انڈورس نہیں کیا کہ وہ الیکشن کے پروسیس میں جائیں گے, کیونکہ وہ الیکشن کو ایک غیر شرعی عمل سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماسکو کے دونوں میٹنگوں میں وہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک وارنگ پارٹی کے طور پر نہیں, بلکہ ایک حکومت کے طور پر وہ اپنا موقف بیان کر رہے تھے. اور وہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو کہ جو اقدار جو افغانستان کے اندر 18-20 سال سے جو پریکٹس ہو رہی ہیں ان کو غیر شرعی سمجھتے ہیں, اور وہ جو ہے افغانستان میں ایک مکمل شرعی نظام کے قیام سے نیچے تک کسی بھی چیز پر آمادہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں حاضر ہیں کہ اپنے دوسرے افغان بھائیوں کو ابزورب کریں. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی ایک ایسی کولیشن میں جائیں جہاں پر ان کا جو آپس کا جو اندرونی اتحاد اتفاق کے طالبان کا اس پہ کسی قسم کا کوئی صدمہ وارد ہو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے جو مطالبات جو 18 سال سے وہ مسلسل اس کے اوپر تاکید کر رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اس سے نیچے آئیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ایک کمپیٹیبل ٹائپ کا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ وہ طالبان آ کے کسی دوسرے ذریعے کے ساتھ اپنے آئیڈیولوجی کے اوپر کمپرومائز کریں اور اپنی اندرونی انٹیگریٹی کے اوپر کمپرومائز کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود سے اب ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے سلسلے میں کئی طرح کے تحفظات بھی ہیں جن میں شخصی آزادی سے لے کر خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے متعدد ادوار کے بعد طالبان کے اندر جو ایک انتہا پسند ان کا مائنڈ سیٹ تھا, ان کا رجحان تھا, اس میں کچھ تبدیلی ہو سکے گی؟ اور جیسا کہ اب ملاقاتوں میں, جیسا کہ ڈاکٹر جیاسا نے بھی کہا کہ ملاقاتیں ان کو کہا جا سکتا ہے, مذاکرات ابھی کی سطح پر وہ نہیں پہنچے, لیکن ان میں خواتین کا بھی شرکا بھی شامل تھیں, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ اپنا جو مخصوص ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہوں گے؟
انیشلی تو ضرور تیار ہوں گے, اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے سول سوسائٹی کے ساتھ, اگر وہ کامیاب ہوتی ہے, اگرچہ اس کی کامیابی میں کئی رخنے ڈالنے والے بھی موجود ہیں, لیکن اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے فیز میں کم از کم طالبان ایک زیادہ انکلوسیو اور پرامن چہرہ سامنے لائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں. اب اس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ اشرف غنی اور دوسری جو فورسز ملک میں ہیں جنہوں نے اتنے سال طالبان کی مخالفت کی ہے, آیا وہ کس طریقے سے طالبان کے غلبے کو قبول کریں گے, کس کیا آیا کوئلیشن قسم کی حکومت بن سکے گی کہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے اتنے آسان نہیں ہیں. خدشہ اسی بات کہ انسٹیبلٹی رہے گی, اور جس حد تک طالبان کو اپنا رستہ نہ ملا تو وہ اپنی جو ان کے پاس جو فوجی طاقت ہے وہ استعمال کریں گے. ابھی بھی افغانستان کے ایک طرح سے حصے بکھرے ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شمالی علاقہ ہے جہاں پہ طالبان کا اتنا زور نہیں, جو غیر پشتون علاقے ہیں افغانستان کے, ان کے اوپر طالبان کا کنٹرول لوز ہی رہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ابھی کچھ کہنا ڈیفینیٹلی تو مشکل ہے. میرے خیال میں زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ انسٹیبلٹی رہے گی, اور یاد رہے کہ طالبان کے اندر بھی دھڑے ہیں, طالبان کے اندر زیادہ سخت لائن لینے والے بھی موجود ہیں. تو یہ اس وقت یہ کہنا کہ آگے ان کی حکومت کی شکل کیا ہوگی, اور آیا وہ 90 کی دہائی کے مقابلے میں زیادہ امن پسند اور آئینی حوالوں سے آگے چلیں گے, امید بندہ کر سکتا ہے, لیکن حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا.
اچھا بڑی صاحب سے بات کرتے ہیں. بڑی صاحب یہ بتائیے گا کہ بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ افغانستان سے فوجوں کا نکل جانا چاہیے, اگر مکمل طور پر انخلا ہو جاتا ہے تو اس وقت ملک میں امن و سلامتی کی صورتحال کس حد تک متاثر ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ بہت بڑی بڑی جگہوں پر حملے بھی ہوتے رہے ہیں اور حملے جاری بھی رہتے رہے ہیں. ابھی کہا جاتا ہے کہ انتخابات تک صورتحال اور بھی خراب ہو سکتی ہے, تو فوجوں کی غیر موجودگی کی صورت میں کیا احوال ہوگی؟ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ دفاعی نقطہ نظر سے بیان کیجیے گا.
مجھ سے کوشچن کیا ہے بہشت
جی
دیکھیے, دفاعی نقطہ نظر سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سیکیورٹی کا کوئی نظام نہیں ہے, بیکاز امریکن فورسز اپنے بیسس کے اندر بالکل مقید ہیں, وہ کیجوئلٹی کانشیس ہیں, وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے, نکلتے ہیں تو کیجوئلٹیز ہوتی ہیں اور وہ کیجوئلٹیز نہیں ہونے چاہتے. جو فوج انہوں نے ریز کی ہے یہ کوئکلی انہوں نے لوگ پکڑ کے مختلف عہدوں پہ بٹھا کے ایک دو ڈھائی لاکھ لوگوں کی فوج ہے. فوجیں اس طرح تیار نہیں ہوتی. میں چونکہ ایک پروفیشنل سولجر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ایک یونٹ کمانڈر کو ٹرین کرنے کے لیے ہمیں 16-17 سال لگتے ہیں, اور ہم اس کو گریجولی لفٹین کپتان میجر کرتے کراتے مختلف ایکسپیرینس پہ دے کے تو پھر وہ پروفیشنل آرمیز جو ہیں وہ بنتی ہیں اور یونٹس کو کمانڈ کرتے ہیں. ان کے اندر لوگ ایسے ٹرینڈ نہیں ہیں, تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک رسک ہے. دیٹ از دی ریزن کہ اتنی ہیومن لائفس کا لاس ہو رہا ہے انفارچونیٹلی, اور ہوتا بھی کیپیٹل کے اندر ہے, اور اس کے اندر یہ کسی طریقے سے بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت میں پاکستان میں تین تین چار چار دھماکے دن میں ہوتے تھے, اور اللہ کا کرم ہے کہ افواج پاکستان نے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے پورے زور کے ساتھ کراچی کی سچویشن کو, بلوچستان کی سچویشن کو, اور سب سے زیادہ یہ جو فاٹا کا ایریا ہمارا تھا وزیرستان کا, جہاں پہاڑیوں پہ چڑھے ہوئے تھے جو جنگجو ہیں, ان سب کو نکال کے اس کو کلنز کیا. افغانستان میں اس طرح کا ارینجمنٹ نہیں ہے, اور جو آکوپیشن فورسز ہیں وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہیں, وہ صرف آکوپیشن کے حد تک ہی ہیں. تو اس لیے یہ سچویشن تو سیریس ہوگی, اور جب اگر طالبان یا اس طرح کی کوئی ایک نمائندہ حکومت بنتی ہے اور جن کے پاس فائٹنگ پاور ہے, آپ کو یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جب طالبان پہلے حکومت میں تھے تو یہ ڈرگ منی بھی زیرو ہو گئی تھی, پوپائی کی جو کلٹیویشن تھی وہ کم ہو گئی تھی, یہ ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے کنٹرول کیا تھا. ابھی جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے, وہ ہم دنیا ان پہ پریشر تو ڈال سکتی ہے, لیکن ملک کے اندر نظام تو وہی چلے گا جو کہ وہ وہاں کے لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ طالبان نے بھی ابھی سبق سیکھے ہوں گے ان 18 سال کی اس جنگ کے اندر, بہت سی کیجولٹیز کے بعد, کہ یہ نہیں ہے کہ جو ان کی خواہش ہوگی وہ کچھ ہوگا. ابھی افغانستان جو 18 سال پہلے تھا اس سے پہلے ابھی بڑا چینج ہے, اور آئی ایم شیور کہ طالبان بھی جو ہیں, جو کہ ابھی ڈائیلاگ میں بھی جا رہے ہیں اور بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں, وہ اتنے جو ہیں وہ ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ان کو آگے جا کے اپنی پالیسیز کے اوپر بھی ریویو کرنا پڑے گا, بٹ دے ول ناٹ ریئلی اس کے اوپر کسی طریقے سے بھی یہ نہیں ایگری ہوں گے کہ جو ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت تھی اور جائز حکومت تھی اور اس کو ہٹایا گیا تھرو اے فارن انویژن, اور اس کے بعد ابھی جو اشرف غنی کی حکومت ہے اس کو وہ مانتے نہیں, وہ ان کو نمائندہ حکومت کہتے ہی نہیں, اور پریکٹیکلی وہ مور دین 60% پہ خود کنٹرول ہے ان کا مختلف اضلاع کے اوپر. تو اس لیے یہ سچویشن پیچیدہ ہے, یہ فوراً ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن فورسز کو ڈی انڈکشن کا فیصلہ کرنا چاہیے, اور طالبان کے ساتھ مل کے اس کی گریجول ڈی انڈکشن ہونی چاہیے, اور سیکیورٹی کی مینٹیننس کے لیے ریجنل کنٹریز کی افواج کا ہو یا یو این پیس کیپنگ مشنز ہوں, وہ ادھر آ جائیں, اور وہ ایسی جو غیر متعلقہ قسم کے ملک ہیں ان کی افواج ہوں وہاں, اور وہ کنٹرول کر کے وہ الیکشن کرائیں, ان کے اوپر طالبان کو ریڈی کیا جائے, اور وہ مل کے پھر ایک حکومت بنائیں, ان سب لوگوں کو ٹالریٹ کریں. پہلے جو ان کی مخاصمت تھی ناردن الائنس کے ساتھ, ابھی وہ نہیں ہے, ابھی ان کی ایک سیٹ آف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ابھی ایران بھی امن کے اندر انٹرسٹڈ ہے, اور ایران بھی طالبان کے ساتھ ان ٹچ ہے. پہلے ایران ناردن الائنس کے ساتھ زیادہ تر تھا, پاکستان بھی اپنا ایک بہت مثبت رول ادا کر رہا ہے, اور پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے, اور اگر یہاں امن نہیں تو یہ اسپیس ملتی ہے انڈیا جیسے ملک کو جو یہاں سے ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں.
اچھا,
میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا بہجت, کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں امن قائم کرنا ہے تو یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ہمیں لوگوں کی سوورینٹی رائٹس دینے ہوں گے, اور ان کو جینے کا حق دینا ہوگا. یہ اگر آپ ہم اپنی مرضی سے ہر جگہ کے اوپر کریں گے, ابھی آپ کشمیر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, میں اس طرف ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن 40 دن سے لوگ مبہوس ہیں. تو اگر ایک ویسٹرن دنیا اور یو این کا چارٹر ہے جہاں لوگوں کی ہیومن رائٹس ہیں, تو دنیا کا ضمیر کدھر ہے پھر؟ کون ان کو پوچھ رہا ہے؟ آج کل ہمارے انٹرسٹ ہیں اکنامکس کے, اور اپنے معاشی انٹرسٹ ہیں, اور ایک اسٹریٹجک الائنسز اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں, تو امن کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. یہ تو ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مشکور ہیں کہ کم از کم انہوں نے افغانستان میں امن کی بات کی ہے, تو اس کو آگے چلنا چاہیے, اور دنیا کے اندر یو این چارٹر پہ عمل ہونا چاہیے, اور وہ کنٹریز جو غاصب ہیں, جو اپنے لوگوں پہ مائنارٹیز پہ ظلم کرتے ہیں, جیسے کشمیری ہیں, جیسے پیلسٹینین ہیں, ان کے اوپر تو کوئی ادھر پریشر نہیں ہے. پریشر آج آ کے ادھر ان کے اوپر ہے, تو آئی تھنک ان کے اوپر بھی ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے, اور جو باہر سے فوجیں ہیں وہ گریجولی باہر چلی جائیں, اور افغانی اپنے مسائل کو بیٹھ کے اپنے سارے ٹرائبز کو ملا کے حل کریں, اور جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ تعاون کریں ان کے ساتھ.
اچھا جی, ڈاکٹر یاسا, اگر افغانستان میں مصالحت کا سمجھوتا کسی بھی طور طے نہیں ہوتا, مختلف دھڑے ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے محاذرہ ہوتے ہیں, صورتحال ایک بار پھر بحران کا شکار ہوتی ہے, تو نئے جو شدت پسند عوامل ہیں, جو کچھ عرصے سے جن کے بارے میں بات بھی وہاں کی جاتی ہے, ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا, تو جیسے داعش کی بات پہلے ہی کی جا رہی ہے وہاں پر, اس کا خطرہ کتنا حقیقی آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے جن ممالک میں جہاں پر امن و امان کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہاں پہ جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں وہ مفلوج ہوتے رہ جاتے ہیں, تو ایسے ممالک ایسی سرزمینیں جو ہے وہ یوزولی جو ہے ان قسم کے جو شدت پسند لوگ ہیں ان کے لیے اس سے سمجھنے کے لیے یا ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے بہت زیادہ سازگار ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر اگر سچویشن ہاتھ سے نکل جاتی ہے دوبارہ تو اس کی کمی مکمل ہو, لیکن اسی لیے جو آپ کے دو معزز مہمان اس بات پر اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بہر صورت افغانستان کے مختلف دوروں میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ خود آپس میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جب مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایک زمین سے اور ایک آسمان سے باتیں کرتے ہیں, ان کے اپروچز میں بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ جو حصے کے ممالک ہیں ان کو بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کرنا ہوگا, ہیلپ کرنا ہوگا جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہیں ان کو, جو مختلف طرح جو ان کے ساتھ السلام علیکم رکھتے ہیں, تو ان سب کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ کسی ایک ایسے مسالمہ خامے طریقے سے کسی ایک ایسے رائے حل پر متفق ہو جو کہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہو اور خطے کے لیے بھی بہتر ہو, کیونکہ ایک افغانستان جو کہ جہاں پہ امنیت نہ ہو, جہاں پہ جنگ جگر ہو, وہ جو ہے پوٹینشیلی وہ ریجن کے دوسرے ممالک کسی کے لیے بھی سودمند نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ایک پریکٹیکل, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان میں جو ہے کبھی بھی ایک مضبوط سینٹرل حکومت نہیں رہی ہے, تو ایک دوسرے پیرائے سے سوچنا چاہیے, ایک دوسرے اپروچ کے ساتھ سارے جو ریجن کے ممالک ہیں وہ ہیلپ کریں کہ افغانستان میں کوئی ایک ایسا سسٹم کو وجود میں لایا جائے جو سب کے لیے جو افغانستان کی ڈائیورسٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے کمپیٹیبل ہو, ورنہ پھر وہ جو ہے قابل قبضے کے لیے اور اقتدار کو پانے کے لیے ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہیں گی.
اچھا ڈاکٹر طیب سے بات ہے, ڈاکٹر طیب کیا آپ سمجھتے ہیں کیا نہیں کیا گیا افغانستان میں, یہ جو سمجھوتا کرنے کی کوشش ہوئی, جو امن قائم کرنے کی کوشش ہوئی, کچھ ایسے عوامل ہیں جن کو نظر انداز کر دیا گیا ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری تھا اس سے پہلے کہ مذاکرات کا فیصلہ ہوتا, اس سے پہلے کہ کوئی سمجھوتے کی بات ہوتی, اس سے پہلے کہ وہاں پر جمہوری نظام چلانے کی بات ہوتی, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے ساری صورتحال کو؟
میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ جو صرف امریکہ اور طالبان نے اپنا دوحہ راؤنڈ میں گفتگو کرتے رہے, تو باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں جو علاقائی بھی ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ شامل کرنا ضروری تھا اور اب بھی شاید ہو. دیکھیے ماسکو میں بھی گفتگو ہو رہی ہے طالبان اور سول سوسائٹی کے درمیان, ایران کا جیسے ذکر ہوا ان کا ایک اثر رسوخ ہے اس علاقے میں, پاکستان کا اثر رسوخ ہے, انڈیا کا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی میز پہ اکٹھا لانے کی ضرورت تھی, جو ایک اپرچونٹی مس ہوئی, اس کے ذریعے طالبان پہ بھی پریشر ڈلتا, کارزائی اپنا اشرف غنی رجیم پہ بھی پریشر ڈلتا, تو یہ الگ الگ جو مذاکرات ہیں پارٹیوں کے ساتھ کرنے وہ ایک ابتدائی لیول پہ تو ضروری ہوتا ہے, لیکن جب اختتام کی طرف چیزیں پہنچتی ہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز کو میز کے گرد لانا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی اب شاید کرنے کی یہی ضرورت ہے کہ اندرون خانہ اور اس علاقے میں جو دوسری فورسز ہیں جن کا افغانستان کے ساتھ تعلق رہا ہے اور رہے گا, کیونکہ دیکھیے جو بھی افغانستان میں ہوتا ہے کل وہ نہ صرف افغانوں کو بلکہ اس علاقے کے لوگوں کو اور اس علاقے کے ممالک کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. امریکہ تو اگر کل کو وہاں سے نکل بھی گیا تو لیکن پاکستان یا انڈیا یا ایران یا روس اور چین تو وہاں سے نکل کے نہیں کہیں جا سکتے, وہ تو اس علاقائی تھکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قصہ مختصر یہی کہ جو اندرون خانہ اور جو اس علاقائی دوسری فورسز ہیں ان سب کا ایک جگہ پہ بیٹھنا ضروری ہے, اور اس کو امریکہ نہیں بلکہ شاید یونائیٹڈ نیشنز کے آسپسز کے نیچے یہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ لگے کسی کو کہ ہم کسی ملک کے مہرے ہیں.
اچھا آخری سوال اب جنرل صاحب سے میرا, جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چین کوئی بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹرسٹ بلڈنگ کے اندر اور دوسرا خطے کے اندر امن لانے میں؟ بالکل دو منٹ, ڈیڑھ منٹ ہے ہمارے پاس.
جی
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں اور ابھی بھی دے آر ویری ویل ڈسپوزڈ. ابھی بھی رشیا یہی کہہ رہا ہے کہ جی ان کے امن کے مذاکرات کو آگے چلنا چاہیے اور ہم جو مدد کر سکتے ہیں ہم کریں گے. چائنا کی اپنی اکنامک انویسٹمنٹس ہیں اور وہ بہت سے وہاں ڈیولپمنٹ کے کام بھی کر رہے ہیں, وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں. اور دوسرا ہے پاکستان خود انٹرسٹڈ ہے بیکاز ہم نے بھی اس وار میں کل بھی ہمارے 4 سولجر فینسنگ کرتے ہوئے وہاں شہید ہوئے ہیں ویسٹرن, ہمارے 2 لاکھ کی فوج وہاں باندھی ہوئے ادھر انڈیا میں تھریٹ کر رہا ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ ملک کے لیے مفاد کے اندر ہے. سارے کنٹری بشمول ایران, پاکستان, چائنا, روس یہ سب انٹرسٹڈ ہیں. اگر نہیں انٹرسٹڈ تو اشرف غنی صاحب کی حکومت بیکاز آبیس ریزنز کہ دے وڈ لائک کہ ہمارا یہ کام چلتا رہے اور اوپر امریکن پیسے خرچ ہو اور ان کا ایک امبریلا ہو, اور انڈیا بھی نہیں چاہتا بیکاز وہ بھی ہائیڈ نہیں کرتے, ان کا یہ دل ہے کہ پاکستان ادھر انگیج رہے, فورسز ان کی ڈیوائڈیڈ رہے اور ہمیں ایک پلیٹ فارم بی ایل اے کو سپورٹ کرنے کا بلوچستان میں ملے اور پاکستان کے اندر کامرا بیس کے اوپر, جی ایچ کیو کے اوپر اور ادھر ادھر آپ مہران بیس پہ حملوں کا موقع ملے اور پاور رہی ہے, ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. تو اس لیے آئی تھنک یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو اگنور کرتے ہوئے اگر امریکہ, رشیا اور چائنا یہ چاہیں بیٹھ کے سنسیریٹی کے ساتھ, تو نہ صرف یہ کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ہم سب افغان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں, افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن پاکستان سے ہو سکتی ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن میں ہم سب مدد کر سکتے ہیں.
بہت اور
صرف یہ ہے کہ گڈ فیلنگز ہونی چاہیے.
بہت بہت شکریہ اپنے تمام شرکا کا. پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کا وقت آیا. پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, طیب محمود یہاں سیاٹل یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے, اور ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. بہت بہت شکریہ. اب بہجت جلانی کو, یاسمین جمیل پروڈیوسر, اور اس کے ساتھ ساتھ جان ڈرائیڈن انجینئر کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی